ہاتھوں نسل کشی کی حمایت میں کس حد تک گر چکے ہیں۔ اسماعیل بخائی نے کہا کہ یمن پر امریکہ اور سینیوں کے حملے عالمی اداروں کی خاموشی کی آڑ میں انجام پا رہے ہیں، تاہم ان حرکتوں سے غزہ میں سینیوں کے مظالم اور انسانیت سوز جرائم سے توجہ ہٹانا ناممکن ہے، اور ان اقدامات کو بدستور عالمی قوانین اور انسانی اور اخلاقی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کے اقتدار اعلیٰ، خود مختاری، اتحاد اور استحکام پر یقین رکھتا ہے اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ شام کے مستقبل کا تعین بغیر کسی غیر ملکی مداخلت کے شام کے عوام کے توسط سے ہونا چاہیے۔ شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی خصوصی نشست کے دوران اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے زور دے کر کہا کہ شام کے مستقبل کا تعین شام کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ ایران کے سینئر سفارتکار نے کہا کہ ایران دمشق میں آنے والی ہر اس حکومت کی حمایت کرے گا جو آزاد اور منصفانہ انتخابات اور جامع قومی ڈائیلاگ سے منتخب ہوئی ہو اور تمام قومی، سیاسی اور مذہبی گروہوں کی نمائندگی کی ضمانت فراہم کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذکورہ خصوصیات سے لیس ایسی حکومت کی تشکیل اور اس کی حمایت کرنے سے علاقے میں امن و استحکام کی ضمانت فراہم کی جا سکتی ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اس وقت شام کو سینی حکومت کی جانب سے شدید خطرہ لاحق ہے، جو سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو پاؤں تلے روند کر مقبوضہ جولان کے علاوہ اب تک شام کے 500 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت نے شام کی فوجی تنصیبات کے علاوہ تمام سائنسی اور تحقیقاتی مراکز کو بھی تباہ کر دیا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ہاتھوں سینی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے اور جواب دہ ہونے پر مجبور کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے نائب صدر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ بحرانوں سے نمٹنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے، خواہ وہ غزہ میں غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ جرائم ہو یا موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والا بحران۔ جیسا کہ آج ہم کیلیفورنیا میں لگنے والی تباہ کن آگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے نائب صدر نے کہا کہ آج کی باہم پیوست دنیا میں ایک شخص کا دکھ اور تکلیف سب کا دکھ اور تکلیف ہے۔ ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حالات کی جلد بہتری کے لیے دعاگو ہیں۔ دریاسنا ایران کی جمعیت ہلال احمر نے بھی کیلیفورنیا کے متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بنو تم خامنائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ دائی دے الہی. بنو تم خامنائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ دائی نارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بلانا, تم ان کا نقش پامن مت جھکانا, نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تبر دینے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے. تو آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی بعض اہم سرخیوں سے. ایران علاقائی استحکام برقرار رکھنے میں مدد کے لیے تیار ہے، عراق جی. غزہ میں جنگ بندی، نتسارییم سے صہیونی جھنڈا اتارا گیا، اور فلسطین اور غرب اردن میں فرینڈلی فائر، دو صہیونی ہلاک اور زخمی. اور اب روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں. ایران اور پاکستان کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، جنرل باقری. فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر غرب اردن میں جشن، صہیونی حکام پریشان. اور فلسطینی قیدیوں کے پہلے گروپ کی رہائی پر حماس کا تہنیتی پیغام. سامعین، اب پاکستانی اخبار روزنامہ جسارت کی کچھ اہم سرخیاں. صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی ٹرمپ کو امریکہ کے 47ویں صدر بننے پر مبارکباد. کرم میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، فوجی آپریشن کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان. جاپان اور بھارت کے وزرائے خارجہ دو طرفہ تعاون پر متفق. گیس ذخائر میں سالانہ 9% کمی ہو رہی ہے، مصدق ملک. غزہ میں بحالی اور تعمیر نو کے عمل میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، وزیر اعظم. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ. بانی پی ٹی آئی کو یونیورسٹی بنانے پر سزا دی گئی، بیرسٹر سیف. اور تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، فیصل جاوید. اور اب روزنامہ جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر. طلبہ یونین کے انتخابات سے متعلق محمد فاروق کی قرارداد اکثریت رائے سے مسترد. 9 مئی کے معاملے پر اگر ظلم ہی کرنا ہے تو مذاکرات کا کیا فائدہ ہے، عارف الوی. غزہ میں بحالی اور تعمیر نو کے عمل کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف. امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، محسن نقوی. غزہ، فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی، تباہ حال علاقے سے 62 لاشیں برآمد. اور غزہ میں عمارتوں کے ملبے تلے لاشیں اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا. سامعین، روزنامہ جسارت نے آج کا اداریہ غزہ میں جنگ بندی کے زیر عنوان لکھا ہے، تو آئیے اس ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اخبار لکھتا ہے کہ غزہ کے نہتے عوام پر 15 ماہ تک جاری رہنے والی تباہ کن بمباری بالآخر جنگ بندی کے معاہدے کے بعد رک گئی. جنگ بندی کے نفاذ کے بعد امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں. معاہدے کی کامیابی پر جہاں دنیا بھر کے امن پسند افراد نے سکھ کا سانس لیا، وہیں فلسطینیوں نے بھی فتح کا جشن منایا. حماس کے مجاہدین نے دیر البلا اور خان یونس کی سڑکوں پر گشت کیا، فلسطینی عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا. ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات کر دیے گئے. گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحال کرنے کا کام شروع کر دیا گیا. جنگ بندی کے معاہدے میں امریکہ، مصر اور قطر نے اہم کردار ادا کیا. جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اتوار کے روز حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر کے ریڈ کراس کے حوالے کیا. بعد ازاں جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں 69 خواتین اور 21 بچے شامل تھے. حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا اگلا مرحلہ 25 جنوری سے شروع ہوگا. واضح رہے کہ 8 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 47,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 1,00,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. جنگ بندی کا معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا. پہلے مرحلے میں یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ، غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، اور اسرائیلی افواج کا غزہ سے مرحلے وار انخلا شامل ہے. جبکہ دوسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی امداد فراہم کی جائے گی. غزہ کی ناکہ بندی میں نرمی اور تجارتی راستوں کو بحال کیا جائے گا، جبکہ معاہدے کے تیسرے مرحلے میں طویل المدتی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا. یوں تو غزہ پر جنگ بندی کے حوالے سے متعدد بار کوششیں کی گئیں، مگر ہر بار اسرائیل کی ناقابل عمل شرائط کی وجہ سے یہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکیں. جنگ کے فوری بعد مصر نے حماس اور اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کئی بار ثالثی کی پیشکش کی اور فریقین کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. مصر نے اس دوران کئی اہم مذاکرات کیے اور فریقین کے درمیان بات چیت کی پیشکش کی. دوسری مرتبہ امریکہ اور قطر نے بھی جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوشش کی. بالآخر 30 اکتوبر 2024 تک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت 72 گھنٹوں کے لیے فائر بندی کی گئی تاکہ امدادی سامان غزہ میں پہنچایا جا سکے. تاہم اس جنگ بندی کو بھی اسرائیل نے سبوتاش کر دیا. 3 نومبر 2024 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کے سلسلے میں مداخلت کی اور جنگ بندی کو ممکن بنانے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی، مگر اسرائیل اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا. تاآن کے حالیہ معاہدے پر اسرائیل کو مجبوراً آمادہ ہونا پڑا. حالیہ جنگ بندی کے اس معاہدے پر عمل درآمد پر نیتن یاہو آخری دم تک ڈاوا ڈول رہے. جب تک قیدیوں کا عملاً تبادلہ نہیں ہوا، تب تک اس معاہدے کے باوجود غزہ پر بمباری جاری رکھی گئی، جس کے نتیجے میں 33 بچوں سمیت 122 فلسطینی شہید ہوئے. غزہ میں جنگ بندی کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے. برسلز میں یورپی کمیشن نے ثالثی کرنے والے ممالک کی تعریف کی اور حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا. یورپی یونین نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے. دوسری جانب اسرائیل کے سخت گیر قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور ان کی قوم پرست مذہبی جماعت سے وابستہ دو مزید وزراء نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر بنجامن نیتن یاہو کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ نیتن یاہو نے ٹی وی پر خطاب میں ڈھٹائی سے اعلان کیا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ کو بحال رکھنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ اپنی اہمیت کھو دے. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم دوبارہ جنگ شروع کر سکتے ہیں. فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت سے ناواقف عناصر حالیہ صورتحال کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہوئے سارا ملبہ اس کے سر ڈال رہے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے نہتے عوام پر اپنے جرائم کی پوری ایک تاریخ رکھتا ہے. اپنے قیام کے اول روز ہی سے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. فلسطینیوں پر حملے کے لیے اسے کسی جواز کی ضرورت نہیں. سن 2007 میں جب حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالا، اسی وقت سے اسرائیل نے غزہ کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے غزہ کی معیشت اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے. اس ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے فضائی حملے کیے، تب سے آج تک ظلم، صفاکیت اور کھلی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ادت راج کی گرفتاری، جمہوری حقوق کی خلاف ورزی، کانگریس. سنبھل کی پولیس چوکی میں عرفان کی موت. بہار اسمبلی کے الیکشن میں NDA کی بھاری اکثریت سے جیت یقینی، شاہنواز. بہار میں کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ ہمارا ابھی بھی اتحاد ہے، تیجسوی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق حج کمیٹی کی تشکیل نو کا تقاضا. چوطرفہ خریداری کے سبب اسٹاک مارکیٹ تیزی کے ساتھ ہوا بند. اور راہل گاندھی کو ہتک عزت کے مقدمے میں راحت، نچلی عدالت کی کارروائی پر اگلے حکم تک کے لیے عبوری روک۔ اور سامعین، ہندوستان ایکسپریس کے آج کے اداریے پر اب ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگ بندی کا نفاذ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی کے تحت اسرائیل نے 90 فلسطینیوں کو اپنی قید سے رہا بھی کر دیا ہے۔ قطر اور امریکہ اور بعض دوسرے ممالک کی جانب سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پچھلے 15 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ آئندہ 20 جنوری سے حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر عمل میں آئے گا۔ حالانکہ ابتدا میں جنگ بندی کے معاہدے پر بے یقینی کے بادل منڈلا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ذریعے جنگ بندی کی اس کوشش کو فریقین کے ذریعے منظور کر ہی لیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن پھر یہ خبر موصول ہوئی کہ اسرائیل کی کابینہ نے آخرکار جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ اب تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے ان فلسطینی بے قصور شہریوں کی رہائی شروع کر دی ہے جو پچھلے دنوں سے ہونی افواج کے ذریعے قید کیے گئے تھے۔ اخبار لکھتا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیل نے جن 90 فلسطینی شہریوں کو رہا کیا ہے، ان میں 69 خواتین اور 21 نوخیز یا نو عمر فلسطینی شامل ہیں۔ عالمی میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کے مطابق یہ وہ فلسطینی ہیں جنہیں حال میں ہی اسرائیل نے قید کیا تھا، اور ان پر نہ تو کوئی مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور نہ ہی کسی مقدمے میں انہیں مستحق سزا گردانا گیا۔ اس کے باوجود یہ قیدی اسرائیل کی تحویل میں تھے۔ مختصر یہ کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے، ان فلسطینی قیدیوں کی بازیابی عمل میں آ گئی ہے، جو فلسطین پر اسرائیل کی لشکر کشی کے دوران پکڑے گئے تھے۔ فلسطین کی تنظیم حماس نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے 90 محروسین کو رہا کر دیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی اطلاع کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت فریقین کو اپنی اپنی قید سے ایک دوسرے کے شہریوں کو آزاد کرانا شامل ہے۔ یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر کیے گئے حماس کے حملے کے دوران جن اسرائیلیوں کو اس نے یرغمال بنایا تھا، فلسطینی شہریوں کی رہائی کے عوض اب ان اسرائیلیوں کی رہائی ممکن ہونے جا رہی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ، سامعین ہم پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام بھی پسند آ رہا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کس مقصد سے آئے ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا، پھر فرمایا، لگتا ہے تم فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بعض افراد فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، لیکن فاطمہ راضی نہیں ہوئی۔ میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور فاطمہ سے کہا کہ علی رشتہ لینے آئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ خاموش رہیں، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے آثار فاطمہ کے چہرے پر دیکھے تو تکبیر کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے اور خوشی کے ساتھ فرمایا، اس کی خاموشی اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ شادی دلوں کا ایک مضبوط تعلق ہے جو ایک صحت مند اور متوازن معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اسی لیے یہ تعلق لڑکی لڑکے کی آگاہی، ان کی ایک دوسرے سے جان پہچان اور ان کی مرضی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مقدس تعلق کی برقراری میں ان امور کی پابندی کی تاکید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں انتخاب کا حق بیٹی کو دیا، البتہ اس کے باوجود لڑکی کی شادی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایک سامع نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافی نہیں ہے؟ یہ سوال ہم نے شہید بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محقق داماد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد اس نے طلاق لے لی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو تو دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جن موقعوں پر شادی کے سلسلے میں لڑکی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے وہاں بھی یہ شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافع نہیں ہے، بلکہ نظم و نسق کی برقراری اسی کی متقاضی ہے۔ بعض اوقات قانون وضع کرنے والا خصوصاً دین امن عامہ کے پیش نظر اور افراد کے حقوق و تعلقات کو صحیح طور پر مدون کرنے کے لیے عورت یا مرد کے لیے حدود و قیود کا تعین کرتا ہے، جیسا کہ امن عامہ سے ٹکرانے والے نجی معاہدوں میں بھی یہ حدود نظر آتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہی زیر بحث موضوع ہے، لیکن یہ چیز سماج میں فیصلے کی آزادی سے معنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے قوانین، مثلا فرانس کے قانون اور دوسرے ممالک کے قوانین میں اس سلسلے میں حدود و قیود نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر محقق داماد کا مزید کہنا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی شادی کے لیے والد کی اجازت قانونی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے معنی بیٹی پر باپ کی بالادستی کے نہیں ہیں، اور اسے لڑکی کی خود مختاری پر ضرب نہیں پڑتی ہے۔ والد کی اجازت کے بارے میں فقہا کے فتاوی مختلف ہیں۔ لڑکی کی روحانی اور جسمانی صورتحال اور مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں والد کی اجازت کو ضروری شرط قرار دیا ہے، اور آئلی قوانین میں بھی یہی نظریہ قبول کیا گیا ہے۔ اس مطلب سے زیادہ آگاہ ہونے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے ایک عظیم دانشمند شہید مرتضی مطہری کے نظریے کی جانب اشارہ کیا جائے۔ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ والد کی اجازت کی شرط سے یہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ لڑکی کو عقلی، فکری اور سماجی اعتبار سے کمزور فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق عورت و مرد کی نفسیات سے ہے۔ عورتیں جلدی یقین کر لینے کے احساس کے پیش نظر مردوں کے محبت کے دعوے پر فوراً یقین کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات ہوس پرست مرد عورتوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی لڑکیاں ایسے مردوں کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مردوں اور لڑکوں کی خصوصیات اور ان کے جذبات سے آگاہ والد اپنی نا تجربہ کار بیٹیوں کے لیے شوہروں کے انتخاب پر نظر رکھیں۔ پس معلوم ہوا کہ قانون نے نہ صرف عورت کی توہین نہیں کی ہے بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ اس کی پشت پناہی کی ہے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو لیکن لڑکی کا باپ اس شادی پر راضی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں لڑکی کی خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی؟ جناب ڈاکٹر محقق داماد نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ لڑکی کے باپ یا ولی کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے اور معقول حد سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، اور لڑکی اس صورت میں اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے ضروری فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسلام انسان دوستی پر مبنی اپنے زاویہ نگاہ کے پیش نظر لڑکی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ قانونی راستوں سے اپنا حق حاصل کرے۔ اس سلسلے میں ایران کے آئلی قانون میں آیا ہے کہ اگر لڑکی کا والد یا دادا بغیر کسی وجہ کے اسے شادی کی اجازت نہ دیں تو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اس کا نام، پتہ، نکاح کی شرائط اور طے شدہ مہر کی مقدار بتا کر عدالت سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور نکاح کا اندراج کروا سکتی ہے۔ عزیز سامعین، ہم آج کے پروگرام کا اختتام اسی سے متعلق ایک واقعے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پریشان اور خوف زدہ حالت میں آئی اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد نے کیا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میرے والد کا ایک بھتیجا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس نکاح پر راضی ہو جائے اور مخالفت نہ کرے۔ لڑکی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے چچا زاد کو پسند نہیں کرتی ہوں، میں ایسے لڑکے کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں جس کو میں پسند نہیں کر سکتی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ لڑکی نے خوشی و مسرت کے ساتھ کہا کہ اتفاق سے میرے چچا کا بیٹا ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور میں اپنے والد کے فیصلے سے متفق ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن سکوں کہ والد کو لڑکی کے مشورے کے بغیر فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ہمیں آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مسائل کے حل میں تہران اور اسلام آباد کے تعاون پر تاکید۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ بدستور جاری، بگن میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کا آپریشن۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، تقریر کے بغیر واپس چلے گئے۔ غزہ جنگ بندی پر عمل درآمد کا تیسرا دن، ملبے سے شہیدوں کی لاشیں نکالنے کا کام جاری، سینکڑوں امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے پاکستان میں بین الاقوامی بحری فوجی مشقوں میں ایران کے شامل ہونے کی خبر دی ہے۔ میجر جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے موقع پر کہا کہ ایران کے فوجی وفد نے اس دورے میں پاکستان کی فوج کے سربراہ، فضائیہ کے سربراہ، وزیر اعظم، صدر اور وزیر دفاع سے 5 بے حد مفید ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ضروری فیصلے کیے گئے۔ چیف آف اسٹاف باقری نے کہا کہ پاکستان کی بحریہ کی میزبانی میں ہونے والی امان 25 نام کی بحری فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی، جسے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے میجر جنرل باقری سے ملاقات میں علاقے میں دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے مقابلے پر زور دیا اور کہا کہ دہشت گردی ایران اور پاکستان کے لیے مشترکہ چیلنج ہے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے تعاون سے اس کے سد باب کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کے علاقے پاراچنار کا محاصرہ بدستور جاری ہے اور وہاں انسانی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق پاراچنار کے محاصرے اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے شہر میں اشیاء خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے اور لوگ سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس درمیان کرم میں قیام امن کے لیے بگن کے علاقے میں آپریشن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ پاراچنار کے عمائدین نے حکومت کو 3 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ پاراچنار کا محاصرہ اور سڑکوں کی بندش کو ختم کرائے، بصورت دیگر وہ آئندہ کا لائحہ عمل خود طے کریں گے۔ اس الٹی میٹم کے بعد انتظامیہ اور سیکیورٹی فورس نے بگن میں جہاں سامان لے جانے والے قافلے کو لوٹ کر 9 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا، سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ حکومت نے پاراچنار کے عمائدین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جلد سے جلد راستوں کو کلیئر کرا دیں گے۔ 4 مہینے سے جاری پاراچنار کے محاصرے کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد دم توڑ چکے ہیں، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ پاراچنار سے رکن قومی اسمبلی نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی پاراچنار کے مسئلے کو لے کر احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف منگل کے روز جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو ہنگامہ مچ گیا۔ اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی، جس سے کاروائی محال ہو گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد کے ساتھ ہی اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن کی طرف سے او کی آوازیں لگائی گئیں اور ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج شدید تر ہو گیا۔ عمر ایوب سمیت اپوزیشن اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کی اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پی ٹی آئی اراکین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اراکین نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خود بھی نعرے لگاتے رہے۔ دوسری جانب حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کی نشست کے گرد گھیرا ڈال لیا اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایوان میں پیپلز پارٹی اراکین اپنی نشستوں پر بیٹھے تمام صورتحال سے لا تعلق نظر آئے، جبکہ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں اچھال دیں۔ واضح رہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعظم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ غزہ میں 900 سے زائد امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کا داخلہ اور اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ایک صہیونی فوجی کی ہلاکت جنگ بندی کے تیسرے دن رونما ہونے والے اہم واقعات رہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو نافذ ہوئے تین دن گزر گئے ہیں۔ سول ڈیفنس اور امدادی ٹیموں کے اراکین اب ملبے تلے دبے ہوئے شہیدوں کے جنازوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 137 شہیدوں کے جنازوں کو ملبے تلے سے نکالے ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غذائی اشیاء اور انسان دوستانہ امداد سے لدے 915 ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ غزہ والوں کو درکار لازمی اشیاء اور انسان دوستانہ امداد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ایک باخبر ذریعے نے گزشتہ 2 روز کے اندر امداد رسانی کے عمل پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بڑی تعداد میں امدادی ٹرکوں کی غزہ میں داخلے کی خبر دی۔ مذکورہ ذریعے نے مزید بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں 120 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 4 صہیونی خاتون قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے تحت شہر کے جنوب میں واقع نتساریم سے صہیونی جھنڈا اتار دیا گیا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بعد معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے۔ قدس چینل کے مطابق صہیونی صحافی مینڈی رازل نے نتساریم سے اسرائیلی پرچم ہٹائے جانے کی تصویر شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی پرچم کو نتساریم فوجی دستوں کے انخلا کی تیاری کے سلسلے میں ہٹایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس قدر شرم کی بات ہے۔ صہیونی چینل کے نامہ نگار نے کہا کہ نتساریم میں صہیونی فوج کی جانب سے نگرانی کے لیے نصب کیے گئے کیمرے بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ نتساریم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے غزہ کی جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس بدستور غزہ میں موجود ہے اور وہاں کا نظام سنبھال رہی ہے۔ فلسطین کے غرب اردن میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی ٹی وی چینل 14 نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنین میں فوجی آپریشن اعلی سیاسی قیادت کے جمعے کے اجلاس کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ نے بھی صہیونی فوج کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے شمالی غزہ پٹی سے مقبوضہ بیت المقدس پر 2 راکٹ فائر کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے پورے غرب اردن میں صہیونی آبادکاروں کی دہشت گردی سے مقابلہ کیے جانے پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غرب اردن اور مشرقی قلقیلیہ پر صہیونی آبادکاروں کے دن بدن بڑھتے حملوں کا مزاحمت کے مختلف طریقوں سے مقابلہ کیا جائے تاکہ غاصب صہیونیوں اور آبادکاروں کی جارحیت کا سد باب ہو سکے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی مدد سے صہیونی آبادکاروں کی دہشت گردی، غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ سرشت اور فلسطینی عوام سرزمین اور خاص طور پر غرب اردن کے سلسلے میں فاشزم پر مبنی ان کی تباہ کن سازشوں کا بین الاقوامی ثبوت ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں تازہ رپورٹ شائع کی ہے اور اس کے مطابق شہیدوں کی تعداد 47,000 سے بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی کے خلاف صہیونی جارحیت کے دوران 7 اکتوبر سے اب تک زخمیوں کی تعداد 1,10,000 بتائی گئی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ لاپتہ اور ملبوں میں دبے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی میں رہنے والے 21 لاکھ لوگوں میں سے 90% باشندے صہیونی فوج کی بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں بے پناہ لوگوں کی تعداد بھی 18 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جنہیں فی الحال پناہ گاہ اور بنیادی وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ امدادی اداروں کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں تقریباً 4,36,000 گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر انہیں نقصان پہنچا ہے، اور یہ تعداد اس علاقے میں موجود کل گھروں کا 92% حصہ ہے۔ انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کی حمایت کرنے والے محاذ نے دشمن کو تباہ کر دیا اور ایران نے اس فتح میں اہم رول ادا کیا ہے۔ سید عبد الملک الحوثی نے غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امریکی اور صہیونی جارحیت کے سامنے فلسطینی قوم کی فتح ایک عظیم و تاریخی فتح ہے، اور ہم اس فتح پر تمام فلسطینیوں اور مزاحمتی فرنٹ کے تمام تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران نے فلسطینیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان میں نکسلیوں کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے، جس کے دوران اب تک 16 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ چھتیس گڑھ کے گڑیا بند ضلع میں نکسلیوں کے خلاف فوج کا ایک بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کے تحت منگل کو سیکیورٹی فورسز نے کئی نکسلیوں کو ہلاک کیا، جن میں سے 16 کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے نکسلیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کی 10 ٹیمیں اس انکاؤنٹر میں شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں نکسل مرکزی کمیٹی کے رکن جے رام عرف چھلپتی کے مارے جانے کی خبر ہے، جس کے سر پر 1 کروڑ روپے کا انعام تھا۔ ترکیہ کے ایک ہوٹل میں لگنے والی آگ میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 66 ہو گئی ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ علی یرلیکایا نے بتایا ہے کہ شمال مغربی ترکیہ کے بولو صوبے میں ایک معروف اسکی ریزورٹ میں آگ لگنے سے 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پیر اور منگل کی درمیانی شب لگی تھی، جس پر مکمل طور پر اب بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ آتش زدگی کی وجوہات کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ایرانی فلم او کو ہندوستان میں احمد آباد فلم فیسٹیول میں مقابلے میں شامل کیے جانے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ شارٹ فلم او کے ڈائریکٹر علی حیاتی نے منگل کے روز بتایا کہ یہ فلم ایک ایسی خاتون کی داستان ہے جو اپنے شوہر کو جیل سے آزاد کرانے کی کوششوں میں مختلف حالات کا سامنا کرتی ہے۔ اس فیسٹیول میں بہترین مختصر فلم، دستاویزی فلم، ہدایت کار، اسکرین پلے، اداکار، اداکارہ، سینیماٹوگرافی اور بہترین ایڈیٹنگ کے لیے انعامات دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستان آپ کا امداد کی جبیں